ہم راضی اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
فرجہ. ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مومنین و مومنات کے لیے، بالخص شہداء کے جو دین حق کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں اور انہی آخری ایام شہید ہونے والے شہید سے جعفر جیجی صاحب کی روح کی سر ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد تک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد محمد وآل محمد وعجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجہ.
پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ قرار دیا. یہ ایام بیوی کی شہادت سے منسوب ہیں، دو تاریخوں میں سے ایک روایت کے مطابق. اس موقع پر وقت کے امام کے حضور اظہار تسلیت کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، دین حق کی سربلندی کے لیے، اور سب سے اہم وقت کے امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل
فرجہ. سرکار عالم نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسوہ حسنہ بنا کر اللہ کے نبی کی سیرت کی روشنی میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ارسال فرمایا، اور نبی اور ان کے خاندان کی زندگی اپنے تمام تر پہلوؤں کے ساتھ ہمارے سامنے اسوہ حسنہ قرار پاتی ہے. اس میں آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں ہونی چاہیے، چاہے اس کا تعلق انفرادی زندگی سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاشرے کی زندگی سے ہو. جس کو حل کرنے کا طریقہ کار، جس کا سامنا کرنے کا طریقہ کار اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان نہ کیا ہو، اس اعتبار سے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ زندگی کے ہر معاملے کے اندر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اہل بیت کا طریقہ کار کیا ہے، انہوں نے کس چیز کی تعلیم دی ہے. ظاہر ہے کہ جب بھی انسان کسی چیلنج کے سامنے ہوتا ہے، کسی مشکل کے سامنے ہوتا ہے، تو خود بخود اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیلنج کے سامنے آتے ہی اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں، تسلیم کر دیں. زیادہ تر انسان کے اندر کوشش ہوتی ہے کہ وہ مقابلہ کرے چیلنج کے سامنے، اپنی طرف سے کوئی کاروائی انجام دے، کام انجام دے. ہر آدمی نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کیا امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں اہل بیت نے کیا سکھایا، انہوں نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کیا رہنمائی ارشاد فرمائی. اس اعتبار سے آج کل کے زمانے میں خاص کر ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے انسانوں کے سامنے مشکلات ہیں، اور خاص کر جو اہل بیت اثار علیہ السلام کے چاہنے والے اس وقت پاکستان میں رہ رہے ہیں، کراچی میں رہ رہے ہیں، ان کے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں جو پیش آ رہی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں بھی ہیں جو پیش آ رہی ہیں، اور جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور اگلے دو تین مہینے اس اعتبار سے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں. تو ایک معتقد ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اہل بیت اثار علیہ السلام کا طریقہ کار کیا رہا، انہوں نے کس طریقے سے ہمیں ان معاملات میں سرخرو ہونے کا راستہ تعلیم کیا. تین دن کیونکہ یہ مجالس ہیں، آج پہلے دن ایک خاص موضوع میرے ذہن میں آیا کہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے، اس کے بعد انشاءاللہ باقی دو دن ان موضوعات میں انشاءاللہ اضافہ کرتے رہیں گے. میں موضوع آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہ صلی علی محمد و آل محمد. عجل
جیسے کہ ہم سب کے ذہن میں یہ دور، اور خاص کر جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ سختیوں کا دور ہے، اور ان سختیوں میں سے ایک سختی شہادت کی خبریں جو میں اور آپ تقریباً ہر روز کسی نہ کسی طریقے سے سن رہے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ شاید گزشتہ چند سالوں کے اندر کوئی خبر اتنا شدید اثر قوم کے اوپر نہیں چھوڑ پائی ہوگی جتنا شہید سپت جعفر کی خبر نے لوگوں کے اوپر اثر ڈالا. بہت واضح ایک اثر تھا انسانوں کے اوپر، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ عمومیت تھی اس کے اندر، یعنی اکثر لوگوں نے اس غم کو احساس کیا. ہم شہادتوں کی خبروں کو کئی سالوں سے سن رہے ہیں، اور اس میں کافی مشہور لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، اور خدمت گزار لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، ہر طرح سے انٹلیکچوئلز بھی شہید ہوئے ہیں، لائرز، ڈاکٹرز وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال اس شہادت نے ایک خاص اثر چھوڑا ہے جس کو ہم کئی جگہ کے اوپر احساس کر سکے، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے باہر بھی. صرف ایسا نہیں تھا کہ کراچی کے لوگ جن کو ان کو زیادہ دیکھتے تھے، شاید اس کا اثر یہاں پہ شاید نسبتاً زیادہ ہوا ہوگا، لیکن بہرحال پوری دنیا کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں پر جو اردو زبان سے واقف تھے ان کے اوپر اس کا ایک اثر ہوا ہے. اور اس اثر کے ہوتے ہوئے ان شہید کی شہادت کی خبر، اور مجموعی طور پر قوم کی مختلف غم انگیز خبروں کو دیکھتے ہوئے، موضوع ذہن میں آتا ہے کہ اہل بیت غم کو کس طریقے سے دیکھنا چاہتے تھے، اہل بیت نے غم کے معاملے میں ہمیں کیا ہدایت ارشاد فرمائی ہے، اور اسی میں بہت ساری مشکلات کو بھی اضافہ کر لیجئے. اور جن بیوی کے نام پر میں اور آپ جمع ہوئے، ظاہر ہے کہ ان کے اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ فرمایا مجھ پر وہ مشکلات ٹوٹی ہیں جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتی ہیں تو چکنا چور ہو جاتی. ام المصائب، انہوں نے مصائب کو برداشت کیا. ایک مرد بھی مصائب کو برداشت کر سکتا ہے، اور ایک عورت ہونے کے ناطے مصائب کو برداشت کرنا وہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے، ان کی بہت بڑی سیرت ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل بیت اثار علیہ السلام کے مردوں کی سیرت مردوں کے لیے اور خواتین کی سیرت خواتین کے لیے اسوہ حسنہ ہے. مجھے شاید یہ جملہ صحیح نہیں لگتا، اگر تو دیکھنے میں صحیح لگ رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ نہیں، خواتین کی، ان کی خواتین کی سیرت بھی سب کے لیے اسوہ حسنہ ہے، مردوں کے لیے بھی اسوہ حسنہ ہے. مثلا اگر بی بی نے مصائب کے اوپر صبر کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جو صبر کا انداز تھا وہ مردوں کے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنے گا، نہیں، اس میں بھی اسوہ حسنہ ہے. بی بی کی زندگی، ان کا سوچنے کا طریقہ کار، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ سب کے لیے اسوہ حسنہ تشکیل پاتا ہے. بس ہمیں اس معاملے کی طرف بھی غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے غم کا، اور غم کے معاملے میں اہل بیت اثار علیہ السلام کی سنت، ان کی سیرت ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ممکن ہے تو تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ اگر بعد میں کوئی آنے والا ہو تو اس کو زحمت نہ ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد. محمد وعجل فرج.
اہل بیت اسعد علیہ السلام کی عظمت پر ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد وعلی محمد.
اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرج.
مجموعی طور پر انسان پروردگار عالم کی عظیم الشان مخلوق ہے، اور انسان کو خدا تعالیٰ نے مختلف اوصاف سے، مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. انسان میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، اور یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان کی صلاحیتوں کی شاید کوئی حد بھی نہیں ہے. یعنی ایک دفعہ انسان کی وہ صلاحیتیں ہیں جن کا تعلق روح سے ہے، اور روح کو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امر ربی میں سے ہے، خدا تعالیٰ کے امر سے ہے، ظاہر ہے اس کے اندر کوئی محدودیت نہیں ہونی چاہیے. یوں احساس ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر بھی محدودیتیں جو ہم سوچتے ہیں اتنی جلدی نہیں ہیں، انسان کے جسم کے اندر بھی بہت صلاحیتیں ہیں. لیکن ان سب کے ساتھ خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے جو قرآن کریم میں مختلف اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ضعیف ہے. خلق الانسان ضعیفا یرید اللہ ان یخفف عنکم، خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے تخفیف کرے، تمہارے لیے ہلکا کرے. لیکن خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف خلق ہوا ہے. یعنی خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے سختی کریں تمہارے اوپر، اور ہم نہیں چاہتے کہ مثال کے طور پر انسان کسی طریقے سے مشقت کے اندر آئے. لیکن خود انسان کی خلقت میں ضعف ہے، خود انسان کی خلقت میں کمزوری ہے. کمزوری کس عنوان سے ہے؟ کئی عناوین لیے جا سکتے ہیں، مثلا یہی کہ انسان کی مادی زندگی ہے، اور مادی زندگی محدود ہے، کتنے سال زندگی گزارے گا، یہ اس کا ایک ضعف ہے. انسان کے اندر اپنی زندگی کے محدود ہونے کا تصور اس کو کمزوری دے دیتا ہے. یعنی جیسے ہی وہ دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اور اس بات کو سوچتا ہے کہ بالآخر دنیا کی یہ زندگی ختم ہو جائے گی، تو یہ ایک کمزوری اس کے اندر بن سکتی ہے. البتہ اس کا مقابلہ کرنے کا راستہ بھی ہے، کوئی کمزوری ایسی نہیں ہے انسان کے اندر جس کے مقابلہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اگر موت انسان کی ایک کمزوری بنتی ہے تو اس کے مقابلے کا راستہ بھی دیا خدا نے انسان نے. کمزوریوں میں سے ایک کمزوری انسان کی جذبات ہے. انسان کی جذبات بہت بڑی مشکل ہے، یہ خدا نے انسان کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جس طرح خدا نے انسان کی ہر نعمت کے اندر ایسا ہے کہ اس کا ایک صحیح استعمال ہے، اس کا ایک غلط استعمال ہے، جذبات کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. اگر کوئی جذبات کو استعمال کرے تو وہ کارنامے کر سکتا ہے جو دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. یعنی مثلاً آپ تصور فرمائیے کہ اگر ایک شمشیر زن، شمشیر چلانے والا جذبات میں آتا ہے، اور وہ اپنے کسی جذبے کے ساتھ شمشیر چلا رہا ہوتا ہے، تو ایک عام شمشیر زن سے کہیں زیادہ طاقت ہوتی ہے اس کے اندر. اور اس کو بہت سارے روایات، بہت سارے تاریخی اسناد ثابت کرتی ہیں کہ مثلاً اگر آپ ہم دیکھتے ہیں میدان کربلا کے اندر، کہ جب مولا ابو فضل عباس تشریف لائے میدان کے اندر، تو کشتوں کی پشتے لگا دی انہوں نے، ایک خاص ہدف کے ساتھ، ایک خاص مقصد کے ساتھ. جب وہ میدان کے اندر اترے ہیں تو جو عام انسان نہیں کر سکتا تھا انہوں نے کر کے دکھا دیا. یعنی آپ تصور نہیں کیجیے گا کہ عمر سعد کے لشکر کو نہیں پتا تھا کہ مثلا مولا ابو الفضل کی شمشیر کیسی ہے، ان کو یقیناً پتا ہوگا. یا مثلا آپ تصور میں نہیں لا پائیں گے کہ عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا اس موقع پر، اس کو نہیں پتا تھا کہ میں جس لشکر کے سامنے اپنے بندے بھیج رہا ہوں تو مجھے کتنے لوگ چاہیے ان سے لڑنے کے لیے. ظاہر اس نے ساری پلاننگ کی ہوں گی، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ نہ کی ہو. البتہ شاید ہم بعض اوقات توجہ نہیں دیتے، ہم لوگ ان لوگوں کو بہت سادہ سمجھتے ہیں. ہم لوگ جب تاریخ کا مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ ساری کیلکولیشنز نہیں آتی ہیں کہ انہوں نے کیا کیا سوچا ہوگا. لیکن میں آپ کو مطمئن ہو کے عرض کر رہا ہوں، وہ لوگ اپنے فنون کے بہت طاق لوگ تھے، بہت ایکسپرٹس لوگ تھے. یعنی اگر عبید اللہ ابن زیاد نے سید الشہداء کے لشکر کے سامنے کوئی لشکر بھیجا ہوگا تو آپ کے اور میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم کہیں کتنے ہزار کا لشکر تھا. میرا اپنے خیال ہے کہ ایک اسٹریٹجسٹ ہونے کے ناطے، ایک لیڈر ہونے کے ناطے جو اس ٹائم کے اوپر کوفے کا گورنر تھا، اس نے یقیناً سوچا ہوگا کہ اس گروپ کے اندر کتنے شمشیر زن ہیں، اور ان کی شمشیر زنی کتنے لوگوں سے لڑنے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کے بعد اس نے لشکر بھیجا ہوگا. یعنی مثلا اگر ہم تصور کر رہے ہیں کہ اس نے شط فرات کے اوپر، پانی کے اوپر اتنے لوگوں کا پہرہ بٹھایا ہے، تو ہم لوگ معمولاً اس بات کو نہیں سوچتے کہ اتنے لوگوں کا کیوں بٹھایا اس نے. مثلا اگر ہم نے سوچا ہے کہ وہاں پر 500 تیر انداز تھے، تو ہم نے نہیں سوچا کہ 500 تیر انداز کیوں تھے. شاید اس وجہ سے ہو کہ جو بھی شمشیر زن سامنے آئے گا وہ اتنے تیر اندازوں کے تیروں سے لڑ پائے گا اپنی شمشیر کے ذریعے سے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہوئے تو پھر نہیں لڑ پائے گا، پھر وہ وہاں پر شکست کھائے گا. مثلا اس نے شط الفرات کے اوپر کتنے گھوڑے سوار بٹھائے، تو کیا سوچ کے بٹھائے ہوں گے، ہم لوگ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے، لیکن میں اپنے طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک کمانڈر ہونے کے ناطے اس نے سوچا ہوگا کہ یہ شط الفرات پہ حملہ ہوگا، جب شط الفرات پہ حملہ ہوگا اتنے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنے لوگوں کا پانی کے اوپر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ پانی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا. تو یقیناً اس نے فوج اتنی بٹھائی ہوگی کہ اگر ابو الفضل تشریف لانے کی کوشش کرے تو وہ مقابلہ کر سکے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ ابو الفضل عباس علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی شمشیر کیا ہے، وہ کس طرح سے لڑتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، عربوں میں یہ سب چیزیں بہت اچھی طرح جانی پہچانی ہوتی تھیں. اور میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ اتنی پیچیدگی میں نہیں جاتے کیونکہ ہم اس کو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں، بہرحال وہ سب چیزوں کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود جب مولا وہاں تشریف لائے تو وہ دفاع نہیں کر سکا اور مولا وہاں پر پانی تک پہنچ گئے، جبکہ اس نے تمام تر تدبیریں کی ہوں گی کہ وہ پانی تک نہ پہنچ سکیں. یہ انسان کی طاقت ہے کہ اگر وہ اپنے ارادے کو استعمال کرتا ہے، اپنے جذبات کو استعمال کرتا ہے، اور جن جذبات کے ساتھ مولا تشریف لا رہے تھے اس موقع پر وہ انہوں نے اپنے اشعار کے اندر دکھایا ہے کہ وہ کس جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں کہ دونوں بازوؤں کے کٹنے کے بعد جو انہوں نے جنگ کی ہے کس طرح سے ان کا انداز رہا ہے، یہ سب دکھاتا ہے کہ انسان کے جذبات اگر صحیح راستے میں استعمال ہو جائیں تو کوئی لمٹ نہیں ہے، پھر اس کی بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتا ہے. لیکن مشکل یہاں پر ہے کہ یہی جذبات انسان کی کمزوری بھی ہیں، یہی جذبات انسان کی کمزوری بھی ہیں. یعنی مثال کے طور پر جیسے ابھی بات ہم نے شروع کی ہے غم کے اوپر، یہ جو غم کا جذبہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے انسان کے ساتھ، یہ ہاتھی جیسے انسان کو گرا سکتا ہے آرام سے. آپ نے نہیں معلوم زندگی میں کتنی دفعہ سنا ہوگا کہ فلاں آدمی کو فلاں غم انگیز خبر ملی، ایک ہارٹ اٹیک ہوا، وہیں سے ختم ہو گیا. یہ غم کی طاقت کم نہیں ہے، غم بہت خطرناک چیز ہے اس اعتبار سے، چاہے وہ غم اچانک آئے اور تھوڑی دیر کے لیے حملہ ہو غم کا، یہ چاہے غم لمبی مدت کا ہو، دونوں صورتوں میں غم انسان کو ختم کر سکتا ہے. یعنی مثلا اگر کسی شخص کو مسلسل ایک غم لاحق ہے اور وہ غم لمبی مدت ہو جائے تو ہم کیا تصور کر رہے ہوں گے، وہ یہ کہ یہ آدمی کم سے کم اتنا ہوگا کہ یہ جذباتی طور پر توازن سے باہر نکل جائے گا، یہ جذباتی طور پر بیلنس آدمی نہیں رہے گا، اس کی تمام صلاحیتوں پہ بہت برا اثر پڑے گا. میں جذبات سے پہلے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں جسمانی مسائل کے حساب سے عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی ایک دفعہ افریقہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر میں نے نوٹ کیا کہ جن لوگوں کو جو وہاں کے سیاہ فام لوگ وہاں پہ نیٹو رہنے والے تھے، میں ان کے ساتھ جب ڈیل کر رہا تھا تو میں کبھی کبھی ان کے آنکھوں میں غور کر کے دیکھتا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کا کام جو ہے وہ بولنا ہوتا ہے، بولنے کے اندر آئی کانٹیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اس آئی کانٹیکٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سمجھ میں آتی ہیں. تو مثال کے طور پر اگر میں 16 سال سے لوگوں کے سامنے بول رہا ہوں، اس 16 سال بولنے میں میں نے کتنے آئی کانٹیکٹس کیے ہوں گے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں آئی کانٹیکٹس کیے ہوں گے. ان ہزاروں لاکھوں آئی کانٹیکٹس کے اندر میں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں، لوگوں کے دیکھنے کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، انسان کو ٹیچنگ کے اندر، اسپیچز کے اندر آئی کانٹیکٹ سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن میں پہلی دفعہ جب افریقہ گیا میں نے ایک عجیب بات ملاحظہ کی کہ ان لوگوں کے آئی کانٹیکٹس کے اندر کوئی میننگ نظر نہیں آ رہے، تقریباً سینس لیس ہو رہا ہے بہت سارے سیاہفام لوگوں کے اندر. تو تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا، البتہ سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا ظاہر ہے، یہ میں نے جو فیل کیا وہ کافی لوگوں کے اندر فیل کیا، اسپیشلی ان لیبرز کے اندر کے جو امام بارگاہ کے اطراف میں اس موقع پر کام کر رہے تھے. بہرحال پہلے میں سمجھتا رہا کہ شاید میں غلط فیل کر رہا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ فیلڈ نہیں تھی جو میرے لیے نئی ہو، میں ساری زندگی یہی کام کر رہا ہوں. تو بہت عجیب لگا مجھے کہ ایسا مجھے کیوں فیلنگ ہو رہی ہے. تو وہاں جو کام کرنے والا ایک کیئر ٹیکر تھا جو امام بارگاہ کی ذرا خیال کرتا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ میں ان لوگوں کے آئی کانٹیکٹ میں عجیب بات فیل کر رہا ہوں، ان کے آنکھوں میں کوئی بہت زیادہ جذبات نہیں دیکھ پا رہا ہوں. سب کے ساتھ ایسا نہیں تھا، اسپیشلی ان لیبرز کے ساتھ تھا جو وہاں پر تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے. اس نے یہ بتایا، کہنے لگا کہ یہ لوگ لنچ بریک پہ جاتے ہیں، لنچ بریک سے واپس آتے ہیں، اور کبھی ایسا ہو کہ کوئی نظر نیاز رکھی ہو تو اتنا ہی کھانا کھاتے ہیں جتنا ایک عام آدمی کو کھانا چاہیے، جبکہ وہ لنچ بریک پہ ہو کر آئے تھے ابھی. صحیح، لنچ بریک کا مطلب یہ کہ آپ لنچ کر کے آئے، لیکن کہنے لگا کھانا اتنا ہی کھاتے ہیں جتنا کھانا چاہیے. تو کہنے لگا کہ میں نے اس نے اس پرسپیکٹو سے تھوڑا سا کھوج لگایا کہ کیا معاملہ ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ لوگ پرماننٹ بھوکے ہیں، پرماننٹ بھوکے ہیں، اور بہت لمبی مدت بھوکا رہنے کی وجہ سے ان کے سینسز ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کی فیلنگز ختم ہوتی جا رہی ہیں. اچھا، یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی انسان کے اوپر کوئی مشکل لمبی مدت رہے تو وہ بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا، بیلنس آؤٹ ہو جائے گا. اور یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر لمبی مدت بھوکا رہے تو بہت ساری چیزوں کے بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں پرماننٹ صرف ایک بات آئے گی، وہ یہ کہ بھوک کیسے مٹانی. اور یہ کہ ایک ہی سینس انسان کے اوپر مستقل حملہ کرتی رہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی اپنے بیلنس میں نہیں رہے گا اور اس کی حالت بہت خراب ہو جائے گی. آپ بچوں میں اس بات کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کسی بچے کو کسی چیز کی ضد لگ جائے تو وہ کتنا ڈس بیلنس ہو جاتا ہے. آپ بچوں کے اندر چڑچڑے پن کو بھی احساس کرتے ہوں گے کہ اگر مثلا کسی بچے پہ چڑچڑا پن آ جائے تو ذرا سی کوئی بات کہیں تو وہ چڑچڑا ہو کر چلانا شروع کر دیتا ہے. بڑوں میں کیا سوچتے ہیں؟ اگر کسی کے اوپر لمبی مدت غم طاری رہے تو کیا ہوگا؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. ڈس بیلنس ہونے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ جو اس کا بیہیویئر ہونا چاہیے وہ بیہیویئر بہت تبدیل ہو جائے گا، یہ بیہیویئر سے آؤٹ ہو جائے گا. یعنی جن چیزوں پر اس کو ریئیکشن نہیں دینا چاہیے یہ دے دے گا، اور جن چیزوں پہ ریئیکشن ملنا چاہیے تھا یہ نہیں دے گا، یہ بیلنس سے آؤٹ ہو جائے گا. اچھا، یہ حالت اگر قوم کے اوپر طاری ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت خطرناک ہے. اچھا، اب اگر غم کے ساتھ ناامنی بھی طاری ہو جائے، یہ کون مشکل ہے؟ غم، ناامنی، جس کو بے امنی کہہ سکتے ہیں، انسیکیور ہونا، یعنی ایک طرف سے غم ہے، ایک طرف سے بے امن ہونا ہے، تیسری طرف سے معاشی مشکلات بھی طاری ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ چوتھی طرف سے اگر محرومیت کا احساس آ جائے کہ میں محروم رہ گیا ہوں، میرے اوپر ظلم ہوا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اور اگر یہ سارے ایموشنز، یہ سارے جذبات، منفی جذبات ایک قوم کے اوپر لمبی مدت تک طاری ہو جائیں تو پھر اس قوم کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ڈس بیلنس ہو جائے گی. ڈس بیلنس ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ معمولی سی چیز اس کو تشدد پہ لے جائے گی، معمولی سی چیز اس کو تشدد پہ لے جائے گی، اور بہت ساری چیزوں پہ جس کو اس کو ریئیکشن دینا چاہیے تھا یہ ریئیکشن نہیں دے گا، کیونکہ ڈس بیلنس ہوا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور مشکل ہے، وہ یہ کہ کیا اس کے پیچھے کوئی سائنس انوالو ہو سکتی ہے؟ میں ایک مثال اپنی حضرت میں عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پر، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہوں ان کو یہ پتا ہو کہ کتنی دیر تک کسی قوم کو غم میں رکھیں تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، کتنی دیر تک کسی قوم کو انسیکیور رکھیں تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، کتنی دیر تک کسی قوم پر محرومیت کا احساس چھایا رہے تو وہ ڈس بیلنس ہو جاتی ہے. اچھا، ہم نے کہا صرف ڈس بیلنس ہو جاتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس فیلڈ کے سائنٹسٹ کو یہ بھی پتا ہو کہ ڈس بیلنس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اچھا، پھر ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کیا چھیڑنے سے ڈس بیلنس قوم کیا دکھائے گی، ان کو یہ بھی پتا ہوگا پھر. صحیح ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں یہ ہے سوشل انجینئرنگ، معاشرے کے ساتھ انجینئرنگ کرنا. سوشل انجینئرنگ کیا مطلب ہوا؟ یعنی آپ معاشرے کو لے کے چلتے ہیں اس ڈائریکشن میں جہاں آپ لے جانا چاہتے ہیں، آپ سوشل انجینئرنگ کر رہے ہیں. سوشل انجینئرنگ کرنے کے اندر آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی قوم کو بگاڑنا ہے، آپ اسے بگاڑ دیتے ہیں. آپ نے کسی کو بنانا ہے، آپ اس کو بنا دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں یہاں سے اٹھ کے وہاں پہنچے، آپ کو سارے اسٹیپس پتا ہیں، یہ چھیڑوں گا، اس طرح ڈس بیلنس ہوگا، اس کو اس طرح سے یہاں سے پش کروں گا، اس طرح سے ریپیل کروں گا، یہاں سے اس کو اٹریکٹ کروں گا، یہ بیلنس ہو کر یہاں پہنچ جائیں گے. ان کو سب اچھی طرح پتا ہے. اچھا، اب میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو میں نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہی ہے، قطعاً ایسا ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہماری پاکستان کی قوم کے ساتھ سوشل انجینئرنگ ہو رہی ہے اس وقت. اس کے اوپر بڑی مشکلات آئی بھی ہیں. تھوڑا سا اس پرسپیکٹو میں بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں. میں اپنے موضوع پہ اسی کو لے کے آ کے واپس آؤں گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جو کوئی بھی کر رہا ہے ہم اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہیں. جو کوئی بھی کر رہا ہے اس کام کو ہم اسے ٹکڑوں ٹکڑوں میں دیکھ رہے ہیں, ایک پکچر میں نہیں دیکھ پا رہے. مثال کے طور پر جن لوگوں نے پاکستان میں بجلی کا کرائسس ڈالا ہے انہیں لوگوں نے ستے جعفر کو شہید کیا نہیں. بجلی کا کرائسس آیا ہے مثلا واٹر مینجمنٹ اور پاور مینجمنٹ کی جو منسٹری ہے اس کی غلطیوں کی وجہ سے, اس کی کرپشن کی وجہ سے آیا ہے. اور ستے جعفر صاحب کو کسی اور نے شہید کیا ہے. صحیح ہے. اچھا یہ دونوں چیزیں کس پر اثر ڈال رہی ہیں؟ ایک قوم کے اوپر. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے پیچھے ایک ہی پارٹی ہو جو اس قوم پر کام کر رہی ہے؟ ہو سکتا ہے. ہمارے خیال میں ایسا ہی ہے. ہم مختلف طرف سے حملات دیکھ رہے ہیں. ایک طرف سے معاشی حملہ ہے, ایک طرف سے سماجی حملہ ہے. آپ کو انسیکیور, آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں کہ میں سیکیور نہیں ہوں یہاں پر. ایک طرف سے آپ معاش کے معاملے میں احساس کر رہے ہیں کہ میری معاش کنفرم نہیں ہے, کچھ نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, انفلیشن بہت ہائی ہے, ریسورسز کم ہوتی جا رہی ہیں. تیسری طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیعہ کے اوپر سخت وقت آیا ہوا ہے, اس کے بڑے بڑے لوگ شہید ہو رہے ہیں, اس کے عام لوگ بھی خطرے کے اندر ہیں. چوتھی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجموعی طور پر ہمارے اندر محرومیت بڑھ رہی ہے. ہمارے اندر ایک طرح کا, ایک میں لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ, وہ یہ کہ مجھے ہیومیلیٹ کیا جا رہا ہے, میری تحقیر کی جا رہی ہے. تحقیر کس طرح سے کی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر میں دیواروں کے اوپر اپنے خلاف نعرے لکھا دیکھ رہا ہوں. اچھا جس نے نعرہ لکھا ہے ضروری نہیں ہے اس نے پانی کا کرائسس بنایا ہو, بجلی کا کرائسس بنایا ہو, نہیں ممکن, یہ شاید مشکل ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ پیچھے ایک ہی پارٹی ہو جو چاروں طرف سے ایک قوم کے اوپر حملہ کر رہی ہے. اچھا ہمیں ٹکڑے نظر آ رہے ہیں, وہ پلانر ایک طرف سے حملہ کر رہا ہے, ایک ہے وہ, اور وہ ان سب کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ان کے جذبات سے کھیل رہا ہے. ان کو نفسیاتی طور پر, میں بہت مجموعی لفظ, عمومی لفظ استعمال کر رہا ہوں, مجموعی طور پر, عمومی طور پر یہ ان کو جذباتی نفسیاتی مریض بنا رہا ہے. جذباتی نفسیاتی مریض بنا رہا ہے. البتہ مریض بن کے یہ نہ سوچے گا کہ مریض وہ ہوتا ہے جس کے بعد میں پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں پہنچے گا. نہیں, یہ مریض تو بنا رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے اسٹیئر بھی کر رہا ہے, کسی ایک سمت لے کے جا رہا ہے. کیوں؟ اس نے اس مریض سے کوئی کام لینا ہے, اس سے کام لینا ہے. یہ سب پوری قوم پاکستان کو, امت اسلامیہ کو ایک سمت لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اس سمت لے جانے میں بہت سارے اہداف کو حاصل کر رہے ہیں. اچھا اب اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے, ہم اس ملک کے لیے بہتری سوچنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ رہنے والے ہر فرد کے لیے بہتری سوچنا چاہتے ہیں, خاص کر اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہتری سوچنا چاہتے ہیں. ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ایک طرف سے معاشی حملہ ہے, ایک طرف سے نامنی کا حملہ ہے, ایک طرف سے سماجی حملہ ہے, تحقیر ہے, ایک طرف سے غم ہے. ان سب کے ہوتے ہوئے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک مجموعی فارمولا سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ تجربہ ہم پر پہلی دفعہ ہو رہا ہو. یہ تقریباً ناممکن ہے, یہ پہلے بھی ہوا ہوگا, شاید اتنا سائنٹیفک نہیں ہوا ہوگا, لیکن نان سائنٹیفک یقیناً یہ تجربے گزر چکے ہیں. خدا نمسال.